بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب بإني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کا عالمی ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر انعکاس۔ تاحال ایران کو ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا جس کا دعویٰ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا ہے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ مسلمان ایسے کسی قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے جس سے وقف کی ہیئت اور واقف کی منشا بدل جائے، جمعیت علماء ہند۔ حماس نے اسرائیل کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اور یمنی مسلح افواج کا اسرائیل پر دوبارہ حملے کے لیے مکمل تیاری کا اعلان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے سنیچر کے خطاب کا عالمی ذرائع ابلاغ میں وسیع پیمانے پر انعکاس ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے اعلی سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقات کے دوران کیے گئے خطاب کو بین الاقوامی میڈیا میں بھرپور کوریج ملی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سنیچر کے روز ملک کے اعلی سیاسی اور عسکری حکام سے ملاقات کے دوران فرمایا تھا کہ بعض تسلط پسند حکومتوں کا مذاکرات کے لیے اصرار مسائل کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ناجائز مطالبات مسلط کرنا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران ہرگز ان کے مطالبات قبول نہیں کرے گا۔ خبر رساں ادارے رویٹرز نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے جواب میں کہا ہے کہ مذاکرات کے سلسلے میں تہران پر دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار آج نے یہ سرخی لگائی کہ مذاکرات کے نام پر دھمکیاں قبول نہیں، ایرانی سپریم لیڈر نے ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی۔ پاکستان سے ہی شائع ہونے والے اخبار جنگ نے یہ سرخی لگائی کہ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے امریکی صدر کے خط کے رد عمل میں کہا ہے کہ بدمعاشی کرنے والے کچھ ممالک مسائل حل کرنے نہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں، ایران ایسے ممالک کے مطالبات قطعی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایک اور پاکستانی اخبار ایکسپریس نے یہ سرخی لگائی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جوہری ہتھیاروں پر مذاکرات کے مطالبات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ مذاکرات نہیں چاہتا بلکہ اپنے مطالبات مسلط کرنے کا خواہاں ہے۔ بدمعاش حکومتیں مذاکرات پر زور دے رہی ہیں جن کا مقصد دباؤ ڈالنا اور اپنے مطالبات مسلط کرنا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے تاحال کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کو تاحال ایسا کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے جس کا دعویٰ امریکی صدر ٹرمپ نے کیا ہے۔ سید عباس عراقچی نے یہ بیان رہبر انقلاب اسلامی اور حکومتی اعلی عہدیداروں کی ملاقات کے موقع پر صحافیوں کے سوال کے جواب میں دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مبینہ طور پر خط بھیجنے کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی یہی سنا ہے لیکن ابھی تک ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں معاہدے اور مذاکرات سے متعلق بات کی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مسلمان ایسے کسی قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے جس سے وقف کی ہیئت اور واقف کی منشا بدل جائے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ پچھلے 12 سال سے مسلمان انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے آئے ہیں، لیکن اب جبکہ وقف املاک کے تعلق سے مسلمانوں کی تشویش اور تحفظات کو نظر انداز کرتے ہوئے زبردستی ایک غیر آئینی قانون لایا جا رہا ہے تو پھر احتجاج کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا، خاص طور پر اپنے مذہبی حقوق کے لیے پرامن احتجاج ملک کے ہر شہری کا جمہوری حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دن سے ہی یہ کہتے آئے ہیں کہ مسلمان ایسے کسی قانون کو تسلیم نہیں کر سکتے جس سے وقف کی ہیئت اور واقف کی منشا بدل جائے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ نیا وقف قانون پاس ہو جاتا ہے تو جمعیت علماء ہند کی تمام صوبائی اکائیاں اس قانون کو اپنی اپنی ریاستوں کے ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گی، اور ساتھ ہی جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ کا بھی رخ اس یقین کے ساتھ کرے گی کہ ہمیں انصاف ضرور ملے گا، کیونکہ ہمارے لیے آخری سہارا عدالتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت کو ریاست جموں کشمیر کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستان کی حکومت کو وعدہ یاد دلاتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت ہندوستان کو اپنے اس وعدے کی پابندی کرنی ہوگی جو پارلیمنٹ سے کیا گیا تھا جب وہ خود اس کے ممبر تھے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کی بی جے پی حکومت نے سن 2019 میں جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد سے اس علاقے میں ریاست کا درجہ بحال کرانے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے شمال مغرب میں پارا چنار شہر کی طرف جانے والی سڑک پر پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملہ آوروں کے ایک گروپ کے حملے میں 3 افراد جام بحق اور 4 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے مقامی ذرائع کے مطابق پارا چنار کی طرف جانے والی علی زئی سڑک کے درمیان چنارک کے قریب اتوار کے روز نامعلوم حملہ آوروں نے فوجی دستوں کے قافلے کو نشانہ بنایا۔ تحریک طالبان پاکستان نے مقامی میڈیا کو بھیجے گئے ایک پیغام میں حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. دوسری جانب پنجاب پولیس نے خیبر پختونخوا سرحد پر دہشت گردوں کا ایک اور حملہ پسپا کر دیا ہے. پولیس ترجمان کے مطابق پنجاب پولیس نے دہشت گردوں کے ایک اور حملے کو ناکام بنا دیا ہے. رواں ہفتے میں یہ تیسرا بڑا حملہ پسپا کیا گیا ہے. پولیس ترجمان کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 20 سے 25 تھی جنہوں نے جدید ہتھیاروں سے لکھانی چوکی پر حملہ کیا. حماس نے اسرائیل کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے. غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے اسرائیل کا وفد دوحا جائے گا جہاں جنگ بندی مذاکرات کا عمل پیر سے شروع ہونے والا ہے. صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کا وفد حماس کی جانب سے مذاکرات کی حامی بھرنے کے بعد بھیجا جا رہا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق حماس کا وفد جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مصر میں پہلے سے ہی موجود ہے. وفد نے قاہرہ میں مصری خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے بھی ملاقات کی ہے. غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر 19 جنوری سے عمل درآمد شروع ہوا ہے. یہ معاہدہ 3 مرحلوں پر مشتمل ہے اور ہر مرحلہ 42 دن تک جاری رہے گا جس کے دوران دوسرے اور تیسرے مرحلے کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری رکھنا طے پایا ہے. جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے 3 فروری کو مذاکرات ہونے تھے مگر نیتن یاہو نے انہیں روک دیا کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ پہلے مرحلے کی مدت میں ہی اضافہ کیا جائے. تاہم حماس نے اس کی مخالفت کی اور اب اسرائیل نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا وفد غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے دوحہ جائے گا. شام کے علاقے ترتوس کے مضافات میں شدید جھڑپوں کی خبریں ہیں. الجزیرہ کے ذرائع نے لازقیہ شہر کے داخلی راستوں پر بھی جولانی حکومت کی مسلح فورسز اور مسلح اپوزیشن گروپوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبر دی ہے. شام کے ساحلی علاقے جبلہ میں شام کی عبوری حکومت کی پولیس کی گشتی گاڑی پر بھی حملہ کیا گیا. ذرائع نے درا اور دمشق کے شہروں کے درمیان کیبلز کاٹے جانے کے بعد درا اور سویدا کے صوبوں میں مواصلات اور انٹرنیٹ خدمات معطل ہونے کی اطلاع دی ہے. ادھر یورپی یونین نے شام میں حالیہ جھڑپوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے عام شہریوں کی حفاظت کا مطالبہ کیا ہے. یورپی یونین نے اس سلسلے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ عام شہریوں کی تمام حالات میں بین الاقوامی انسان دوستانہ قوانین کا مکمل خیال رکھتے ہوئے حفاظت کی جانی چاہیے. مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی فوج نے حملے کر کے کم از کم 7 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق بعض فلسطینی ذرائع نے اتوار کے روز اعلان کیا کہ اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے مغرب میں واقع دیر قدیس علاقے میں فلسطینیوں کے گھروں پر چھاپہ مار کر 5 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا. الخلیل شہر میں بھی صہیونی قید سے رہا ہونے والے ایک فلسطینی اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا. مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے رابطہ دفتر برائے انسانی امور نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ شمال مغربی کنارے کے خلاف اسرائیلی فوج کی جارحیت کے سنگین انسانی نتائج برآمد ہوں گے. غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے پیش نظر یمنی مسلح افواج نے اسرائیل پر دوبارہ حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہونے کا اعلان کیا ہے. فلسطینی استقامت کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں صہیونی حکومت کی جانب سے ہٹ دھرمی اور غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے بعد یمن نے اسرائیل پر دوبارہ حملے کی دھمکی دی ہے. سنا نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف آپریشن کی بحالی دینی اور اخلاقی فریضہ ہے. واضح رہے کہ انصار اللہ ہے یمن کے سیکرٹری جنرل سید عبد الملک الحوثی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں صہیونی حکومت کو 4 دن کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ وہ غزہ میں انسانی امداد کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کر دے. بصورت دیگر یمنی فوج اسرائیل کے خلاف بحریہ کا آپریشن دوبارہ شروع کر دے گی. انٹرنیشنل پیرالمپک کمیٹی کے صدر اینڈریو پارسونز نے خواتین کے عالمی دن 2025 کے لیے آئی پی سی ایوارڈ جیتنے والوں کے معیار کو غیر معمولی قرار دیا ہے اور ایرانی نیشنل پیرالمپک کمیٹی کو مبارکباد پیش کی ہے. انٹرنیشنل پیرالمپک کمیٹی کی ویب سائٹ کے مطابق اینڈیو پارسونس نے 8 مارچ 2025 کے ایوارڈ کے فاتحین کے انتخاب کے بارے میں اپنے جائزے میں کہا ہے کہ ایرانی نیشنل پیرالمپک کمیٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ ترقی کا راستہ سرحدوں اور حدود سے ماورا ہے اور پیرالمپک کھیلوں میں ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ مساوی مواقع اور ایک جامع مستقبل کے حصول کی اہم کلید ہے۔ انٹرنیشنل پیرالمپک کمیٹی نے ایران کو شعبہ خواتین میں دنیا کا ترقی یافتہ ترین ملک قرار دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، تجھ پہ جان ہر ایک نے واری، دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، محمد تیری زمین پر ہر سو بے حد، تیری زمین پر ہر سو بے حد، رحمت کے چشمے ہیں جاری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، ہر ایک دل میں تیری محبت، ہر دل چاہے تیری زیارت، ہر دل چاہے تیری زیارت، زخم ہے کاری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
سامعین ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ریڈیو تہران کی خصوصی پیشکش دعوت الہی لے کر حاضر خدمت ہیں، میثم رضا کا سلام قبول فرمائیں۔ ولا حول ولا قوة الا بالله، قوة الا بالله، قوة الا بالله، العلی العظیم، العلی العظیم، العلی۔ دلوں میں عشق قرآن رکھنے والے اس مہینے میں ہمیشہ سے زیادہ قرآن کریم سے نزدیک ہوتے ہیں اور اس کی تلاوت کر کے اور اس کے معنی و مفاہیم میں غور کر کے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ موسم بہار بے نظیر زیبائی و تازگی کا حامل ہوتا ہے اور ہر طرف سبز و گل کا راج ہو جاتا ہے۔ بہار عشق و نمو کا پیغام اور سرور و آشتی کا موسم ہے اور اسی وجہ سے ہر دل عزیز ہے۔ بہار اپنے وجود سے قلوب کو لطافت سے سرشار اور معرفت سے لبریز کر دیتی ہے۔ بہار کے حسین موسم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم ہمیشہ سے زیادہ یاد آتا ہے۔ اہل ذوق کے لیے بھی اس سے بہتر کوئی وقت نہیں کہ وہ سبز و گل کے نمو اور عالم فطرت میں حیات نو کے ساتھ ہی اپنی روح کو بھی جلا دیں اور عالم ملکوت میں پرواز کو محسوس کریں۔ جس طرح شب تاریک کے بعد سورج اپنی گرم کرنوں سے مردہ طبیعت و نیچر میں جان ڈال دیتا ہے اور اسے حیات نو عطا کرتا ہے، اسی طرح قرآن بھی مردہ دلوں اور افسردہ روحوں کو حیات و شادابی اور لطافت عطا کرتا ہے۔ قرآن دلوں کی بہار اور ماہ رمضان بہار قرآن ہے۔ فرزند رسول حضرت امام باقر علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، یعنی ہر چیز کے لیے بہار ہے اور بہار قرآن ماہ رمضان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں کہ جس میں ہم سب کو ضیافت الہی کی دعوت دی گئی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا مہمان بنایا گیا ہے، بہار قرآن اور اس کی بے نظیر برکتوں سے بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں۔ قرآن سے عشق و لگاؤ رکھنے والے اس مہینے میں پہلے سے زیادہ قرآن کریم سے نزدیک ہو جاتے ہیں اور اس کی تلاوت کر کے، اسے پڑھ کر اور اس کے معانی و معارف کو سمجھ کر اپنے دلوں کو حیات نو عطا کرتے ہیں۔ جس طرح موسم بہار فطرت و نیچر میں نمو اور اس میں دوبارہ جان پیدا ہونے کا موسم ہے، اسی طرح ماہ رمضان تلاوت قرآن اور اس کے معنی و مفاہیم میں غور و فکر سے انسانوں کے قلب روح کو جلا دینے کا مہینہ ہے، کیونکہ انسانوں کی فطرت اور قرآن میں یکسانیت پائی جاتی ہے اور آیات الہی با استعداد و آمادہ قلوب کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 123 میں اپنی مانوی کشش کی بات کی ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے بہترین کلام اس کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے جسم اور دل یاد خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن کریم کو اس کی بعض آیتوں میں بہار قلوب کہا گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ اور اسلام کی حیات جاوداں کی سند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب مختلف سازشوں کے باوجود ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے اور انسانی معاشرے کو انحراف و گمراہی سے بچاتا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی خصوصیت انسان کی ہدایت و رہبری کرنا ہے۔ قرآن کریم نے اپنے نزول کے آغاز سے ہی پاک و پاکیزہ قلوب کو اپنی حیات آفرین آیتوں کی جانب جذب کیا ہے اور اپنے تعمیری اصولوں سے ایک پست معاشرے اور وحشی قوم میں انقلاب برپا کر کے اسے متمدن و مہذب معاشرے اور تربیت یافتہ انسانوں میں تبدیل کیا ہے اور پروان چڑھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کر کے کہ جو کامل و جامع ہے انسانوں کے لیے حجت تمام کر دی اور اعلان کیا کہ کوئی بھی کتاب قرآن کی مانند انسانی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ قرآنی آیتوں کی بے مثال شکل و قالب اور معنی و مفہوم اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کتاب انسانوں کی عقل و فکر کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ جس کا خالق انسان نہیں ہو سکتا۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔
1400 سال گزر جانے کے باوجود قرآن آج بھی دنیا میں پوری طرح مؤثر اور زندہ ہے، اور یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم اپنی علمی و استدلالی منطق، تعمیری و گہرے مفاہیم اور اخلاقی و عملی اصول و احکام کے سبب انسانی زندگی کے لیے بہترین کتاب اور نمونہ عمل ہے۔ اسی کتاب الہی کے پرتوں میں ہی حق کا چہرہ ہمیشہ روشن و تابناک رہا ہے اور اس نے حق کے متلاشیوں کو اپنے انوار سے بہرہ مند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا تعارف کراتے ہوئے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ان کا انجام برا ہے، اور یہ ایک اعلیٰ مرتبہ کتاب ہے جس کے قریب، سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ خدا حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ پیغام قرآن تمام انسانوں کے لیے ایک شفاف و روشن پیغام ہے۔ قرآن نیکی، بھلائی، محبت و دوستی اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور برائیوں، توسیع پسندیوں اور محضوریوں سے پرہیز کرنے کا پیغام دیتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم انسان کی زندگی کے لیے، چاہے وہ انفرادی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی ہو یا اقتصادی ہو، تمام میدانوں میں سب سے مضبوط پناہ گاہ بن سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی فتنہ و فساد اور مسائل و مشکلات ظلمت شب کی مانند تمہاری زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنی گرفت میں لے لیں تو قرآن کی پناہ میں چلے جاؤ، قرآن سے استعانت و مدد حاصل کرو۔ ماہ رمضان میں کلام اللہ کی تلاوت کا شرف کچھ اور ہی ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان نے انسانوں کو گناہوں سے دور رہنے اور تقرب الہی سے انسانیت کے بہرہ مند ہونے کے لیے بہترین ماحول فراہم کیا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ قرآن کریم ہے۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے آخری خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کی تلاوت کا ثبوت رکھتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی بھی ہمیشہ ماہ رمضان میں قرآن کریم سے بہرہ مند ہونے کی ہدایت و رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے ایک خطاب میں فرمایا کہ خود ماہ رمضان کا روزہ روزہ دار کے لیے معنویت و روحانیت پیدا ہونے کی زمین ہموار کرتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے آمادہ و تیار کرتا ہے۔ اس پورے ماہ رمضان کی نمازوں اور ماہ رمضان کے روزوں اور اس میں پڑھی جانے والی دعاؤں پر آپ توجہ دیں، اور پھر تلاوت قرآن کو بھی اس میں شامل کر لیں، تو دیکھیں گے کہ یہ تو تعمیر ذات و تزکیہ نفس اور فرسودگی و بدعنوانی وغیرہ سے خود کو نجات دینے کا ایک پورا کورس ہے۔ اور ماہ رمضان کو تو یوں بھی بہار قرآن کہا گیا ہے۔ ماہ رمضان بہت ہی غنیمت موقع ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان میں ہی سیر اللہ یعنی اللہ کی جانب سیر کریں اور کر سکتے ہیں۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ سورہ بقرہ کی 150ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کا نازل ہونا اس مہینے کی خاص خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ تمام آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ توریت ماہ رمضان کی ابتدائی 6 راتوں میں نازل ہوئی، اور انجیل ماہ رمضان کے گزشتہ 12 راتوں میں نازل ہوئی، اور زبور ماہ رمضان کی 18ویں شب میں نازل ہوئی، اور قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو کہ بہترین قول ہے، اور اس میں غور و فکر کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے۔ ماہ رمضان کی برکتوں کا ایک بڑا حصہ قرآن کی شوکت و عظمت سے متعلق ہے۔ روزے دار اس مہینے میں قرآن کی نورانی تعلیمات کے بیج اپنے دلوں میں بوتا ہے تاکہ اس کی آیتوں کے سائے میں روح و جان کو جلا دے سکے۔ مسجدوں اور گھروں سے بلند ہونے والی تلاوت قرآن کی آوازیں فضاؤں کو معطر کرتی ہیں اور معنویت و روحانیت کو دوچندہ کر دیتی ہیں۔ یہ نعمت قرآن سے حقیقی انس و لگاؤ اور اس میں غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے۔ خدایا محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیج، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے کہ جو قرآن کریم کے دامن سے وابستہ ہیں اور قرآن کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس سے کسب فیض اور ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔
آئیے اب سنتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے 90 دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل لی فیہ نصیبا من رحمتک الواسعۃ واهدني فيه لبراهينك الساطئة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، میرے لیے اس مہینے میں اپنی وسیع رحمت میں سے ایک حصہ قرار دے، اور اس کے دوران اپنے تابندہ برہانوں سے میری رہنمائی فرما، اور میری پیشانی کے بال پکڑ کر مجھے اپنی ہمہ جہت خوشنودی میں داخل کر۔ تیری محبت کے واسطے اے مشتاقوں کی آرزو۔
عليك يا أجمل خلق الله، إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم علي بشوق الإله،
فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 اسفند، 9 رمضان المبارک اور 10 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس اسفند سن 1368 ہجری شمسی کو پاکستان کے معاصر شاعر ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی کا 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا. ڈاکٹر عرفانی شاعر مشرق علامہ اقبال کے ایک ممتاز شاگرد تھے اور اسلامی تہذیب و ثقافت کے احیاء اور مغربی ثقافتی یلغار کے مقابلے میں ان کا اہم کردار تھا. ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی نے ادب کے مختلف شعبوں میں 40 سے زیادہ کتابیں تالیف کیں. قیام پاکستان سے پہلے سن 1945 عیسوی میں حکومت ہندوستان نے ان کو انگریزی کے استاد کی حیثیت سے ایران بھیجا، اور قیام پاکستان کے بعد تہران میں پاکستانی سفارت خانے میں ثقافتی اور صحافتی اتاشی کا عہدہ ان کو دیا گیا. ڈاکٹر عبد الحمید عرفانی عمر کے آخری برسوں میں پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی میں تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے. نو رمضان المبارک سن 297 ہجری قمری کو 3ری صدی ہجری کے ایک شاعر، ادیب، محدث اور فقی محمد بن داؤد ظاہری نے 42 سال کی عمر میں وفات پائی. داؤد ظاہری ادب، شاعری، حدیث اور فقہ میں استاد کی حیثیت رکھتے تھے. انہوں نے ادب کے موضوع پر متعدد کتابیں تحریر کی ہیں. نو رمضان المبارک سن 853 ہجری قمری کو ممتاز ماہر فلکیات الوغ بیگ کو قتل کر دیا گیا. وہ 16 سال کی عمر میں تیمور کے جانشین مقرر ہوئے. تیمور کے برخلاف الوغ بیگ کو ملکی سرحدوں میں توسیع میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ زیادہ تر تحقیق و مطالعے میں مشغول رہتے تھے. انہوں نے ایک اسکول قائم کیا جس میں دیگر موضوعات کے علاوہ علم نجوم خاص طور پر پڑھایا جاتا تھا. الوغ بیگ کی دیگر کاوشوں میں سن 828 ہجری قمری میں سمرقند میں قائم کی گئی ایک 3 منزلہ رصدگاہ ہے. قابل ذکر ہے کہ شمسی نظام کے کچھ سیاروں کے بارے میں الوغ بیگ کی تحقیقات کے نتائج آج کی تحقیقات سے زیادہ مختلف نہیں ہیں. نو 9 رمضان المبارک سن 1325 ہجری قمری کو آیت اللہ شیخ محمد بہاری حمدانی نے وفات پائی۔ وہ 13ویں اور 14ویں صدی ہجری قمری کے ایران کے مشہور عارف اور بزرگ عالم دین تھے، جو اپنی پرہیزگاری، نیکی عمل اور علمی کمالات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے عراق کے شہر نجف اشرف چلے گئے اور تعلیم کی تکمیل کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ بہاری حمدانی کی تصنیفات کا مجموعہ تذکرۃ المتقین کے نام سے شائع ہوا۔ دس مارچ سن 1872 عیسوی کو ہندوستان میں تحریک آزادی کے ایک رہنما مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوئے۔ وہ سیالکوٹ میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی پیشہ زرگری تھا۔ 15 سال کی عمر میں ان کو اسلام میں دلچسپی پیدا ہوئی اور بالآخر اسلامی کتابوں کے مطالعے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ریشمی رومال تحریک کو منظم کیا، مگر یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ 1944 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ دس مارچ سن 1872 عیسوی کو اطالوی سیاسی فلسفی جیو سیپے مادنی کا انتقال ہوا۔ وہ 22 جون سن 1805 عیسوی کو جنیوا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے جنیوا یونیورسٹی میں اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کی اور پھر ایک خفیہ تنظیم کے جنگجوؤں میں شامل ہو گئے، جو آسٹریا سے اٹلی کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، لہذا مادزینی کو گرفتار کر لیا گیا۔ رہائی کے بعد انہوں نے ان 3 اہداف کے ساتھ اطالوی نوجوانوں کی تحریک بنائی: اٹلی کا اتحاد، اطالوی جمہوریہ کا قیام اور یورپ کو آزاد اور مساوی ممالک کے اتحاد کے طور پر تشکیل دینا۔ مادزینی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا، لیکن ہر حال میں انہوں نے خون بہائے بغیر انقلاب لانے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ چلے گئے، لیکن وہاں سے نکالے جانے کے بعد انہوں نے انگلستان کا رخ کیا۔ ان کے خیال میں انقلاب افکار و نظریات کا کام ہے، نہ کہ جنگ و جدل کا۔ مادزینی ایک قوم پرست اور محب وطن تھے، لیکن انہوں نے قوم سے بالاتر اہداف کی وکالت کی اور درحقیقت انسانیت کی ایک متحدہ جمہوریہ کی تشکیل ان کے مد نظر تھی۔ جو سیپے مادزینی دنیا کی ہر ترقی پسند تحریک کی حمایت کرتے تھے، وہ جہاں بھی گئے انسانیت سے بے پناہ محبت کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وہ کسی بھی ملک کے شہری نہیں تھے۔ دس مارچ سن 1876 عیسوی کو امریکی سائنسداں الیگزینڈر گراہم بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا اور اپنے معاون واٹسن کے ساتھ اسی دن اپنے ایجاد کردہ فون پر گفتگو کی، جو دنیا کی پہلی ٹیلی فونی گفتگو تھی۔ الیگزینڈر گراہم بیل نے اپنی اس ایجاد میں دیگر محققین اور سائنسدانوں کے تجربات سے بھی استفادہ کیا تھا۔ گراہم بیل کے ایجاد کردہ ٹیلی فون میں بعد میں سائنسدانوں نے تبدیلیاں کیں اور ان کو موجودہ شکل دی۔ دس 10 مارچ سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکی طیاروں نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر شدید بمباری کی، جس کی وجہ سے تقریباً 100,000 عام شہری ہلاک ہوئے۔ امریکہ نے جاپان پر یہ بمباری اس لیے کی تھی کہ وہ مجبور ہو کر ہتھیار ڈال دے، مگر اس کے باوجود جاپان نے اس جنگ میں ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، یہاں تک کہ اگست 1945 میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے، جس میں لاکھوں بے گناہ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے، زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگو ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔